اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بے عدد کل ذرت میت الفاظ مرتی، سورہ البقرہ آیت نمبر 38.
قل مہبطو منہا جمیعا فإما یأتین
ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم.
اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم علیہ السلام سے اوپر کی آیت میں ہے 37 میں، فتلق آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو کلمات، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے ان کی طرح. تو اب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم علیہ السلام اور جن، فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم جنت سے اتر جاؤ. اب جنت سے اترنے کا یہ مطلب ہے کہ اب جسم دیا، اس روح کو جو ابھی تک روح تھی اب اس کو جسم دیا جائے گا، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر فرمایا میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تم اس کی پیروی کرو گے تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، تو تمہیں نہ غمگین ہوگے اور نہ کچھ فکر ہوگی تمہیں. اب اس کو سننا ہے، انتہائی اہم وہ ہے. اب ہم سننا کیا، اب ہم پیدا ہوئے ہم چار ماں کی پیٹ میں آئے، چار مہینے کی آئے روح آئی، روح کے بعد 9 مہینے کے بعد دنیا میں آئے، دنیا آنے کے بعد جب تک شعور، عقل، سمجھ ہر کچھ برابر نہیں ہو جاتی، جب تک شریعت اس پہ نہیں ہوتی. یعنی اگر انسان بڑا ہو گیا ہے، یعنی 16 سال کا 12 سال کا جس پہ شریعت لاگو ہو، تو اس کا عقل کا صحیح ہونا اور سمجھ کا صحیح ہونا ضروری ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاگل ہے اس پہ شریعت نہیں ہو سکتی، تو ایک بچہ ہے اس پہ شریعت نہیں ہے. جب وہ شعور کو پہنچ گیا، اس میں عقل آ گئی، اب اس کے پاس ارادہ ہے، علم ہے، تو اب اللہ کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اب میری طرف سے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی مرضی سے عمل کرے. یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے، اپنی مرضی نہیں ہے، میری طرف سے ہدایت اگر تم نے اس پہ عمل کیا. اب یہ ہر انسان کو کہا جا رہا ہے، اگر تم نے اس پہ عمل کیا، اس ہدایت پہ. تو ہدایت کیا ہے؟ ایک لاکھ 44 ہزار پیغمبر آئے اور تمام صحیفے اور کتابیں آئیں، آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آیا، یہ ہدایت ہے. اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے کے، اللہ کی رضا کو لے کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، تو وہ نہ غمگین ہوگا اور نہ کسی قسم کا اندیشہ ہوگا. یعنی اسے کوئی غم نہیں ہوگا قبر کا، آخرت کا، دوزخ کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ وہ کسی قسم کے اندیشے میں ہوگا، یعنی کوئی رنجیدہ ہوگا کہ کوئی نقصان ہو، دنیاوی کوئی نقصان ہو گیا، اولاد کا نقصان ہو گیا, ماں باپ چلے گئے, اولاد چلی گئی, مال چلا گیا, سب کچھ چلا گیا, اسے کوئی فکر نہیں ہوگی. یہ ہے اصل چیز جو ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے اور لینی چاہیے. اور یہ لینا بغیر مرشد کے نہیں ہو سکتا. یہ اطمینان قبل, یہ سکون, یہ ہدایت ہم, کیونکہ اب قرآن تو موجود ہے, 1400 سال سے موجود ہے. اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمان اتنے تتر بتر ہیں, اتنے کمزور ہیں, اتنے بزدل ہیں, اور اتنے ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ہر ایک پریشان ہے, رنجیدہ ہے, چاہے مالدار ہے, چاہے ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, سب وہ ہیں. یہ کیوں؟ کہ اسلام اللہ کی جو کتاب ہے قرآن, اس سے پیٹ کیا ہوا ہے. یعنی اس پیٹ کرنے کا مطلب اس پہ عمل نہیں کر رہے. اگر عمل کر بھی رہے تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی کو جان کے نہیں کر رہے. جب تک میں اللہ کی مرضی کو جان کے نہیں کروں گی تو وہ عبادات بھی کام نہیں آتی, اور وہ حقوق العباد بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. حقوق العباد, اب سب کہتے ہیں چلو عبادت حقوق اللہ ہوئی یا نہ ہوئی, لیکن اللہ کہتا ہے حقوق العباد کو پورے کرو. اب حقوق العباد ہم کرتے بھی ہیں تو جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں گناہ ہی ہوتا ہے, اس کا ہمیں ہمارے وہ حقوق العباد رد کر دیے جائیں گے. کیوں؟ جیسے اب کسی کو, بڑوں کو کوئی چیز ہم دیتے ہیں, اگر ہم میں وہ ادب آداب اللہ اور رسول کا خوف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ نہیں ہے, تو ہم اپنے بڑوں کی تو عزت نہیں کر رہے, بڑوں کا ہم خیال تو نہیں رکھ رہے. ہم اپنے ساس کو, اپنے نندوں کو, اپنے ان یہ رشتے زیادہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کو دینا, اگر ہمیں انہیں کھانا بھی دینا پڑے, کوئی چیز دینی پڑے, تو ہم کس طریقے سے دیتے ہیں؟ یا غریب کو دینا پڑے, یا کسی محتاج کو دینا پڑے, یا نوکروں کو دینا پڑے, کسی کو بھی دینا, ہم کس طریقے سے؟ اب حقوق العباد کرتے رہیں, لیکن اس طریقے سے حقوق العباد نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ سے اٹیچ نہ ہو جائے, اللہ کے رنگ میں نہ رنگ جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ جائے. ضرور ہم میں, اگر ہم اللہ اور رسول کے نقش قدم پر نہیں چل رہے اور اپنی مرضی سے حقوق اللہ حقوق العباد کر رہے ہیں, تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ ہمیں رد کر دے گا. اس رد کرنے کا ثبوت کیا ہے وہ آپ کو ملے گا تیسویں سپارے میں, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسان کو, میں آیت بھول گئی, کون سی آیت ہے؟ بہرحال تیسویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کی جو نمازیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ رد کر دے گا, اور یہ جس طریقے سے یہ یتیم کو یسیر کو کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی رد کر دے گا, کیونکہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے. تو اب یہ طریقہ کار ہمیں اگر ہم سیکھیں گے لیں گے, تو اس کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے, اس کے نقطوں کو سمجھنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے, اس کی افادیت سمجھنے کے لیے ہمیں کسی ایک استاد کی ضرورت ہے جس کا کنکشن اللہ اور رسول سے ہو, تو وہ ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ڈالے گا اور ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا. اللہ اور رسول کی محبت آتی ہے تو انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی کہ میں اس کو, میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, میں اسے کھانا کیسے کھلاؤں, میرے پاس پہننے کو نہیں ہے, میں اسے کیسے پالوں کروں. تو یہ ہمیں اپنی فکریں, جب اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, مرشد کی صحبت میں ہوتا ہے, تو پھر اسے اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی, اسے فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ میرا رب میں سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہاں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ طریقہ سیکھیں, لیں صحیح طریقے سے قرآن. جب ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق قرآن و سنت پہ جیسے عمل کرنا چاہیے, جیسے اللہ چاہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو جب ہمارے ہم اس اس پہ ہمیں وہ نفس مطمئنہ آئے گا, اور جب ہم پہ یہ آیت آ جائے فٹ آئے گی کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور یہ اسی دنیا میں ہے, آخرت میں نہیں ہے, اسی دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں وہ اطمینان قلب دے دیتا ہے کہ آپ کو نہ آج کی فکر ہے نہ کل کی فکر ہے نہ غم ہے نہ فکر ہے نہ کچھ نہیں ہے, بس ایک تمام غموں اور فکروں کو جو سے فارغ ہو کے ایک ہی غم اور فکر بنا لیتا ہے, رب کی رضا, رب کی ناراضگی, رب کی رضا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو جب یہ ہوگا ایسے نہیں ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں, ان کو ہمیشہ اس میں رہنا.
والذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس سے؟ قرآن سے. وکذبوا بآیاتنا, جھٹلائیں یعنی عملاً جھٹلائیں, عمل نہیں کیا یعنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزاری, قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جھٹلا دیا. اولئک اصحاب النار, ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. فیہا خالد, یہ ہیں دوزخ والے اور ہمیشہ فیہا خالد اس میں رہیں گے. اب یہ دیکھیں, یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مشرک ہے, یہ یہود ہے, یہ نصارہ, یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کہہ رہا ہے, ہر ایک سے. اب اگر میں مسلمان ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اللہ کی ہدایات کے مطابق, اللہ کی آیتوں کے مطابق, اللہ کو منزل مقصود زندگی نہیں بنایا, قرآن اور سنت کے مطابق میں زندگی نہیں گزار رہی, اللہ کی مرضی کو نہیں جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں لیا, تو یہ آیتیں میرے لیے ہیں. کیوں؟ کہ میں اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہی. میری صبح سے لے کر شام اور پیدائش سے لے کر موت, میرے ہر کچھ اللہ اور رسول کے خلاف ہے. ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لے. تو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھٹلاتے آتے تو یہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مسلمان نہیں جائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. ہر انسان جو بھی اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا, اب قیامت تک کے لیے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے, جو بھی اس کو لے گا عملی طور پہ, وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ نفلی عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز, نیت خلوص مخلص, طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, بس اس نے اپنے لیے جنت لکھوا لی دنیا میں ہی, اسے دنیا ہی میں نفس مطمئنہ مل جائے گا, اسے کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی فکر نہیں ہوگی, بڑی سے بڑی تکلیف اب میں ہوگا لیکن غم فکر پریشانی کچھ نہیں ہوگی, ہر کچھ اللہ ہی کی طرف سے. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے, وہ اللہ کو جان گیا ہے, اللہ کی مرضی کو جان گیا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ کی اس میں مرضی ہے. اب وہ اللہ سے کو چاہتا ہے, اللہ اس کا محبوب ہے, تو محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی آئے تو وہ اس کو اس میں لذت محسوس کرتا ہے, اس میں محبت محسوس کرتا ہے, اس میں وہ اور خوش ہوتا ہے اور وہ قرب کے درجے پر پہنچتا چلا جاتا ہے. یہ ہے, تو قرب تو اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے, وہاں تو قرب ہوگا نہیں. وہاں یہاں میں نے اگر اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا, یعنی میں اللہ کے نزدیک نہیں گئی, اللہ کے رنگ میں نہیں رنگی, تو وہاں تو پھر اللہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو ہم سونگ سکیں, سنگائی جائے, بالکل سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ تو وہاں مخاطب ہوگا بھی تو انتہائی جلالی صورت میں ہوگا, رحمانی صورت میں نہیں ہوگا. اسی دنیا میں ہے سب کچھ, سب کچھ اسی دنیا میں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف رجوع کریں. جب اپنی طرف رجوع کریں گے, اپنے کو سمجھیں گے, جانیں گے, اپنی پیدائش کے مقصد کو جانیں گے, تو پھر ہم اللہ کو جان سکیں گے, نہیں تو بہت مشکل ہے. اب آگے چلتے ہیں.
Oh,
याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, और खास मेरा ही डर रखो।
अब या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती यल्लती अनामतु अलैकुम, अल्लाह कहता है बनी इसराइल, बनी इसराइल को क्यों मुखातिब किया अल्लाह ताला ने, इसलिए कि 144,000 पैगंबर उन्हीं में आए थे, वो इस अल्लाह की चुनी हुई उम्मत लोग थे, अल्लाह ताला ने उन पर तमाम नेमतें की हर किस्म के, एक यानी एक पैगंबर अभी आए, कभी कभी एक वक्त में दो दो पैगंबर उनके पास होते थे, और बहुत अल्लाह ताला ने उन पे रहमतें नवाजिशें उन पे बहुत हर कुछ किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। सेम सूरत हाल इस वक्त हम मुसलमानों के साथ है, हम भी वही कर रहे हैं। हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है कुरान, अब क़यामत तक अब हर एक के लिए, मुसलमानों के लिए भी और नॉन मुस्लिमों के लिए जो भी है, सब के लिए कुरान है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो भी कुरान की नेमत को लेगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत को लेगा, तो अल्लाह कह रहा है कि जिस जो मैंने तुम पे नेमतें की हैं, सबसे बड़ी नेमत क्या है, कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दुनिया की नेमतों के, दुनिया की नेमतें नहीं है, असल नेमत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान, इल्म, अल्लाह को जानना, अल्लाह को पहचानना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, ये नेमत है, ये सबसे बड़ी। अल्लाह कहता है मैंने तुम पे नेमत की ये कि मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया और मैंने तुम्हें अपना कुर्ब हासिल करने के लिए, तुम्हें रास्ता बताने के लिए अपना महबूब दिया और मैंने अपना पैगाम तुम्हें दिया उनके ज़रिए से, तो अब तुम ये ले लो, इस ये तुम अपना वादा पूरा करो, क्योंकि तुमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये वादा, और तो फिर मैं अपना वादा पूरा करूँगा। अपना वादा क्या पूरा करूँगा, अल्लाह का वादा क्या है, अल्लाह का वादा है दुनिया में भी और आखरत में भी और कब्र में भी। अब ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया में ही दे दे, मैं अल्लाह का कुर्ब अल्लाह के कहने पे चल रही हूँ और मैंने तन मन धन अल्लाह के लिए कुर्बान कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे दुनिया में भी दे देगा लेकिन कब्र में भूल जाएगा या आखरत में भूल जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह, जब मैं यहाँ अल्लाह और रसूल के रंग में रंगने की कोशिश कर रही हूँ अपने को, और मैं अब एक एक मिनट अल्लाह और रसूल के ख्याल ही में गुजार रही हूँ, उनके कहने पे अमल कर रही हूँ, उनके लिए मुखलिसाना ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो अल्लाह ताला मुझसे वादा किया है दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी का, इज्जत वाली ज़िंदगी का, नेमतों वाली ज़िंदगी का, कामयाबियों का, फिर कब्र में फौरन जन्नत, कब्र में बिस्तरी पे जन्नत का नज़ारा दिखा दिया जाएगा, खुशखबरियाँ सुना दी जाएंगी, फिर कब्र है, फिर आखिरत में अपना दीदार, ये है। और फिर अल्लाह कहता है वही है फरहबून, सिर्फ मुझसे डरो, ये है असल चीज़। अल्लाह कहता है मुझसे डरो, हम किससे डरते हैं, हम इससे डरते हैं कि आज हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम कल क्या खाएंगे, कल क्या होगा, और अगर मैंने ये रिश्वत ना ली तो मेरा गुजारा कैसे होगा, मैंने सूद ना लिया तो मैंने अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, रिश्वत ना ली, मिलावट ना की तो मेरे काम में मैं आमदनी कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मैंने झूठ नहीं बोला तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, अगर मैंने झूठ सच बोल दिया तो मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी, मैं अगर अल्लाह के दुश्मनों के साथ दुश्मन कर यानी जो अल्लाह के खिलाफ चल रहा है वो अल्लाह का दुश्मन ही है, चाहे वो अपने घर में क्यों ना हो, अल्लाह और रसूल के मर्जी के खिलाफ जो चल रहा है वो अल्लाह का दुश्मन है, तो अगर मैं उसको ले लूंगी नहीं लूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, वो मुझसे खफा हो जाएगा। ये अल्लाह ताला कह रहा मुझसे डरो, बस जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया उसके दिल से दुनिया का खौफ गया, उससे बीमारी का खौफ गया, उससे भूख का खौफ गया, उससे दुनिया के नुकसान का खौफ गया, उससे कब्र का खौफ गया, हर चीज़ का खौफ निकल जाता है, एक अल्लाह का खौफ आ जाए। तो अल्लाह का खौफ कैसे आएगा, जब तक हम अल्लाह को मंजिल मकसूद नहीं करेंगे, मुखलिस नहीं होंगे, ज़िंदगी अल्लाह और कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, ہم میں خوف نہیں آ سکتا. اب ہے ہم میں خوف؟ کہیں ہم میں خوف ہے؟ نہیں ہے. تو ہمیں اب جس کے ان صورتوں کے اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنا, ہم نے اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے, منافقت چھوڑ دی ہے, حسد چھوڑ دیا ہے, چغلی چھوڑ دی ہے, غیبت چھوڑ دی ہے, غصہ کرنا چھوڑ, یہ تمام چیزیں اگر میں نے چھوڑ دی تو سمجھے میری اصلاح ہو رہی ہے, میں اللہ کی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہوں, مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے, مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے, میں کسی کہیں اداس نہیں ہوں, خفا نہیں ہوں, تو سمجھو کہ میں سیدھے راستے پہ جا رہی ہوں. کیوں کہ ہر وقت میں تو ایک ہی میرے پر غم سوار ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے. میں ہر وقت اس کی جستجو, ہر وقت اس پہ کی توجہ, ہر وقت جو کام کر رہی ہوں اس کو 10 دفعہ سوچ رہی ہوں, جو کہہ رہی ہوں اس کو 10 دفعہ سوچ رہی ہوں, ہر وقت 24 گھنٹے اللہ اور رسول. کیوں؟ یہ میرا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اس کے محبوب میں سے محبت کرتے ہیں, میں ان کا طریقہ لوں گی. تو جس نے یہ طریقہ لے لیا تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا, نہ اندیشے ہوں گے, نہ فکریں ہوں گی. جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بے غم ہو جائے تو اس کو قرآن کی طرف آنا ہے, اور اپنے لیے کوئی استاد کو ڈھونڈ کے جو اللہ سے جس کا کنیکشن ہو اس کے کہنے پہ عمل کرے, انشاءاللہ تعالی زندگی بدل جائے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.